क्या बंधना है? तो उसको ये बंधना है कि हमारा पूरा दिन दो जुमलों के बीच में मिलेगा, हाँ और ना। आंख दी है अल्लाह ने, ये देखना है ये नहीं देखना। जबान दी है कि ये बोलना है ये नहीं बोलना। कान दिए हैं कि ये सुनना है ये नहीं सुनना। दिमाग दिया है कि ये सोचना है ये नहीं सोचना। हाथ दिया है कि ये चीज पकड़नी है ये चीज नहीं पकड़नी। इन दो चीजों के दरमियान में पूरा दिन चलेगा। कि जो अपने आप को पाबंद बनाना सीख ले, बांधना सीख ले, तो ये बंदा बन जाता है। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि बंदे बनकर रहो अल्लाह की धरती पर। कौन इबाद अल्लाह इखवाना, कई लोगों अल्लाह के बंदे बनकर रहो, बंद कर रहो, अपने आप को आजाद ना कर दो। कि हमारे लिए ये दुनिया बंधने की जगह है, और इस दुनिया से जाने के बाद क्या हमारी जन्नत ही जन्नत है। उसी को ये सिस्टमात में समझाया जाता है, और अल्लाह के रास्तों में जाकर इन्हीं को सिखाया जाता है, बंधना सिखाया जाता है। क्योंकि बंधना नहीं सीखा तो फिर वो आदमी बेलगाम हो जाता है, आजाद हो जाएगा। और अगर बेलगाम और आजाद हो गया तो वो करने की चीजें भी करेगा, न करने की चीजें भी करेगा। और अगर उसने ये हरकतें की तो इसकी सारी बात अल्लाह नोट करेंगे। किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून, अल्लाह के फरिश्ते सारी बातें नोट करते हैं। अमल तो अमल, जबान से बोले हुए जुमले भी नोट करेंगे। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीत, ऐ लोगों जो बोलोगे वो भी नोट करेंगे। आदमी का हर बोल या तो उसकी जन्नत का जरिया है या उसकी पकड़ का जरिया है। आदमी जब जबान से कोई जुमला बोलेगा या तो उस जुमले से अल्लाह राजी होंगे या तो उस जुमले से अल्लाह नाराज होंगे। अगर राजी होने वाला बोल बोला है तो ऐसे असरात आएंगे, और नाराज करने वाला जुमला बोला है तो ऐसे असरात आएंगे। ये बहुत गंभीर चीज है, इसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमारी हर चीज नतीजे लाती है। हमारे अमल तो बहुत दूर की बात, हमारे दिमागों में आने वाली सोच और विचार वो भी नतीजे लाते हैं। हाँ, हजरत ने वाकया लिखा फजाइल में, बादशाह सलामत शिकार को गए, और शिकार को जाने के बाद रास्ता गुम हो गया। तो वो देखा जंगल में कि अनार का बगीचा है और अनार खूब लगे हुए हैं। दिल में बात आई कि काफले से मैं भटक गया हूं, भूख प्यास बहुत तेज की लगी है, अब क्या किया जाए। तो बगीचे में जाकर गुलाम से कहने लगे, भाई मैं इस तरह से एक मुसाफिर आदमी हूं, रास्ता भटक गया हूं, मुझे थोड़ा सा अनार का रस पिला दो, मेरी भूख प्यास खत्म हो जाए। तो गुलाम गया, अनार तोड़ा और यूं निचोड़ा, एक अनार में पूरा ग्लास भर गया, बादशाह सलामत को दे दिया। बादशाह सलामत को यह गुलाम नहीं जानता कि बादशाह सलामत है, वो तो एक परदेसी मुसाफिर आया है कोई, तो उसको अनार का रस पिला दिया। बादशाह सलामत ने जब उस रस देखा कि एक ही अनार का पूरा रस भर गया, ग्लास भर गया, तो नियत खराब हो गई। नियत क्या खराब हुई? तो हमारे राजपाट में इतना अच्छा बगीचा, इसका इतना अच्छा रस, उनसे तो टैक्स लेना चाहिए, उसकी नियत खराब हो रही है कि हमारे मुल्क में जो इतना अच्छा बगीचा है उससे टैक्स लेना चाहिए। इसके दिल में ये बात आ रही है। अभी ये बात उसने किसी को भी नहीं कही, ना अपने वजीरों को कही, ना अपने पार्लियामेंट वालों से कही, किसी से नहीं की, अपने दिल में बात आई है। वो अनार का रस पी लिया, गुलाम से कहने लगे, ओ भैया और एक गिलास पिला दो। तो गुलाम गया और निचोड़ा, तो गिलास नहीं भरा। फिर दूसरा अनार लिया, दूसरा निचोड़ा, तो दो अनार से एक गिलास भरा। तो बादशाह सलामत को बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहले तो एक ही अनार में भर गया था, अब दो दो अनार तोड़ने पड़े, क्या बात हो गई। तो गुलाम से पूछा कि भाई पहले तो तुमने एक में ही भर दिया था, अब दो दो तोड़ने पड़े, क्या बात हो गई। तो वो भी अल्लाह वाला था, तरबियत याफ्ता था, तो जो सबब था उस पर नजर डाला रही और कहने लगा कि ऐसा लगता है कि हमारे बादशाह सलामत की नीयत खराब हो गई है। उसे नहीं पता कि जो सामने खड़ा है वो कौन है, वो बादशाह सलामत है। बरजस्ता वो कह रहा है कि लगता है हमारे बादशाह सलामत की नीयत खराब हो गई है। बादशाह सलामत भी समझदार था, उसने फौरन अपनी नीयत की तसही कर ली कि भाई टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगाना। गुलाम से कहा, भाई और एक गिलास पिला दो। तो वो लेने गया और निचोड़ा, तो एक में ही फिर भर गया। तो बादशाह सलामत गुलाम से पूछने लगे कि भाई क्या बात है, फिर एक ही ग्लास में, एक ही अनार में पूरा ग्लास भर गया। तो गुलाम कहने लगा कि लगता है हमारे बादशाह सलामत ने नीयत ठीक कर ली है, कि ईमान वालों की नीयत का असर उसके निजामे अमल पर पड़ता है, कि उसके निजामे अमल पर, बच्चों पर उसका असर पड़ता है, उसके पार्टनर पर असर पड़ता है, उसके कारोबार पर असर पड़ता है। जहां आप कुछ नीयत में तरद्दुद हुआ कि निजामे अमल बदलेगा, कि ईमान वालों की सर हर बात नोट की जाती है। हाँ, एक एक छोटी छोटी बातें, بزرگوں کا قافلہ حج میں جا رہا ہے, حضرت نے واقعہ لکھا, ایک درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہوا ہے, ایک خوبصورت پرندہ آ کر بیٹھا ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ, کیا اللہ کی قدرت ہے, کیا ہی مزے کا پرندہ ہے, کیا اس پر اللہ کی نقشے کی ہوئی ڈرائنگ ہے یہ. اور یہ تھوڑی دیر ہوئی کہ اچانک وہ اڑ گیا. تو قافلے کے امیر نے ساتھیوں سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کس کی نیت خراب ہوئی. تو ایک آدمی کہنے لگا میری نیت میں ہوا, اس کو میں پکڑ لوں. بس ابھی تو نیت ہوئی, اللہ نے پرندوں کہا جلدی اڑ جائیے یہاں سے, کہ ابھی اس کی نیت خراب ہوئی پکڑنے کی, ورنہ کافی دیر سے بیٹھا ہے کوئی اس میں حرکت نہیں ہے. کہ ہماری ہر چیز کا اثر نظام پر پڑتا ہے, پھر ہمارے عملوں کا اثر پڑتا ہے, عمل کا اثر. حضرت نے واقعہ لکھا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں گیا, تو گھر میں گیا تو گھر والی رو رہی ہے. گھر والوں سے پوچھا کیا بات ہو گئی, کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں عجیب و غریب بات پیش ہو گئی. کہ کیا بات پیش آئی؟ کہ ہمارے گھر میں اولاد تو تھی نہیں, ہم نے ایک لڑکے کو دتک لیا تھا, دتک کھوڑے لیا تھا, متبنا بنایا تھا. وہ لڑکا چھوٹا سا تھا, ہم نے اس کو پالا پوسا, پروان چڑھایا, جوان ہڑیل بالکل جوان ہو گیا وہ, اور اتنے سال ہمارے گھر میں رہ رہا ہے. لیکن آج اس نے عجیب شرارت کی. کہا کیا شرارت ہوئی؟ تو اس نے شرارت یہ کی کہ آج وہ جب گھر میں آیا تو اس نے گھر میں آنے کے بعد برائی کی نیت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہ وہ بیٹا جس کو ہم نے پالا پوسا پروان چڑھایا اسلام منا, اس کو جوانی تک ہم نے پالا پوسا, اس لڑکے نے برائی کی نیت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لے. بس اتنی بات سنتے ہی وہ حاجی صاحب رونے لگے, ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. تو حجن کہنے لگے آپ کیوں روتے ہو؟ حجن کہہ رہے آپ کیوں روتے ہو؟ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ مسئلہ اس لڑکے کا نہیں ہے, مسئلہ میرا ہے. کہ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کاش دکان پر ایک لڑکی چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی تھی, مجھے وہ اچھی لگی, میں نے اس کو چوڑی پہنانے کے بہانے سے غلط نیت سے میں نے بھی آج دکان پر کسی کا ہاتھ پکڑا ہے. کہ اس نے وہ ہاتھ پکڑا, آج تک اللہ نے اس بچے کے دل کو اپنی ماں کے لیے صاف رکھا تھا, اس نے کسی کے ماں بہو بیٹی پر نگاہ خراب کی, اللہ نے اس کی ماں, اس کے گھر میں وہ چیز کو شروع کروا دیا. کہ یہ ہماری کوئی چیز بھلائی نہیں جاتی, ہر چیز یہاں نوٹ ہو رہی ہے, فرشتے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں اور ہر چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو تم کرتے ہو اس کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں, اور جو جو کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. من عمل صالحا فلنفسه, جو اچھا کرے گا اس کا بدلہ ملے گا, اور جو برائیاں وجود میں آئیں گی اس کو ہر ایک کو بھگتنا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کب بھگتنا پڑے, دیر سویر اس کو وقت پر بھگتنا پڑے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کسی کے ماں بہو بیٹی پر نگاہ غلط کرتا ہے, یہ اس کے سر پر قرضہ چڑھاتا ہے, اپنے ماتھے پر اس نے قرضہ چڑھایا ہے, یہ قرضہ اس کو اس کے باپ کو چکانا پڑے گا. کہ کون چکائے گا؟ یا تو اسی جس طرح اس نے کسی کے ماں بہو بیٹی کے اوپر نگاہ غلط کی ہے, یا تو اللہ پاک اس کی ماں پر غلط نگاہ کرنے والے لوگ پیدا کریں گے, یا اس کی بیوی پر غلط نگاہ کرنے والے, یا اس کی بیٹی پر غلط نگاہ کرنے والے, یا اس کی بہن پر, ان چاروں میں سے کسی پر غلط نگاہ کرنے والے ضرور, اور اللہ ان میں سے کسی کو اس گناہ میں مبتلا کریں گے جس گناہ میں یہ مبتلا ہوا ہے. تو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں مارکیٹ میں مرد ایسا کرتے ہیں, ان کے مسورات میں ہم کو ایسی قرضداری نہیں پہنچتی, تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ او بھائی دھوکہ مت کھا, ہم مرد غلط کام کرتے ہیں ہماری عورتوں کو پتہ نہیں چلتا, جب اللہ ان کو مبتلا کریں گے تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلے گا. ہاں یہ ہماری ساری باتیں نوٹ ہوتی ہے. یہ اللہ کے راستوں کی جو محنت ہے, نبیوں کی محنت, یہ نبیوں کی محنت کے نام پر اجتماع رچایا جاتا ہے, اور اجتماع میں جو لوگوں کو بلا کر یہ جو دین کی باتیں ہوتی ہیں, یہ خالی سرسری کچھ باتیں سنا کر بھیجنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کفیل کہ یہ ذمہ داری والی زندگی جینے کا احساس پیدا ہو جائے, غیر ذمہ دارانہ زندگیوں سے ہم نکل کر ذمہ داری والی زندگی اس کو سیکھ کر گزارنے والے بنے, اس کی فکر ہمارے اندر آ جائے. آپ دو دن سے سن رہے ہیں, انہی کی باتوں کے یہاں چرچے ہیں, مذاکرے ہیں, ہمارے وہاں کوئی نئی نئی باتیں نہیں ہوتی ہے. ہمارا اللہ ایک ہے, وہ وہی اللہ ہے, ہمارا قرآن بھی وہی, ہمارے نبی بھی وہی, ہمارا دین بھی وہی, بھائی ہماری باتیں بھی وہی ہے. کہ اس کو اتنا بولنا ہے, اتنا سننا ہے اور اتنا سمجھنا ہے کہ سنتے سنتے زندگیوں کے اندر یہ یقین کے درجے میں آ جائے, اور زندگیوں میں اس کا یقین آ کر زندگیاں ان چیزوں کے کرنے کی عادی بن جائے. کہ اس کو سیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر چرائے کار نہیں, چھٹکا نہیں ہے, اس کے بغیر چین کا جی نہیں سکیں گے, ये जितने भी लोग हालात में हैं, हालात का हल इसके अलावा कोई नहीं कि जिसकी तरफ से हालात आते हैं उसको मना लिया जाए। किताबों में आता है जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होते हैं तो अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ जिब्रील हम फलां से राजी हो गए हैं, तुम भी उनसे राजी हो जाओ। और आसमान के फरिश्तों से कहो कि अल्लाह भी उनसे राजी हो गया, जिब्रील भी राजी हो गए, अरे आसमान के फरिश्तों तुम भी इनसे राजी हो जाओ। और फिर जमीन वालों को ऐलान करो कि अल्लाह भी इनसे राजी, जिब्रील भी इनसे राजी, आसमानों के फरिश्ते भी इनसे राजी, अरे जमीन वालों तुम भी इनके लिए राजी हो जाओ। और जब अल्लाह नाराज होते हैं तो अल्लाह आसमानों पर ऐलान करवाते हैं, जिब्रील हम इनसे नाराज हुए, तुम भी नाराज हो जाओ। और आसमान के फरिश्तों से कहो वो भी नाराज हो जाए। और फिर जमीन के लोगों से कहो कि जमीन के लोग भी इनसे नाराज हो जाएं। फिर क्या होता है कि आबाद बस्तियां उजड़ने पर आ जाती है, फिर आपस में पता नहीं क्या क्या नाचाकियां पैदा होना शुरू होती है, क्योंकि दिलों के फाड़ने का फैसला आसमानों पर से हुआ है। फिर सगा भाई सगे भाई से कहता है मेरे जनाजे में बताना, मेरे जनाजे में, अरे भाई क्या बात हो गई, 50 साल से दो सगे भाई साथ में रह रहे हैं, एक माँ की छाती से दूध पिया है, एक थाली में खाना खाया है, एक बिस्तर में दो भाई सोए हैं, सगा भाई सगे भाई से कह रहा है मेरे जनाजे में बताना। हाँ, कि निजाम पलटना शुरू होता है, निजाम पलटना शुरू होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो बातें नहीं समझेंगे तो उनके लिए हम मसाइल को खड़े करेंगे, मन आरदान दिख रही फैन लहु मईशतन धन का, कि जो बातें नहीं समझेंगे क्या उनके लिए हम मसाइल खड़े करेंगे। और मसाइल को खड़ा करने के लिए अल्लाह को देर नहीं लगती। हाँ, अल्लाह बड़े बड़े कभी मसले खड़े करते हैं, जमीन को हिला दिया बड़ा मसला हो गया, आसमान से पत्थर बरसा दिए बड़े मसले हैं, ये सब अल्लाह की फौज है। ये जैसे ये सारी चीजें अल्लाह की फौज है, ये अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां, हवा अल्लाह का लश्कर है, सूरज अल्लाह का लश्कर है, ठंडी अल्लाह का लश्कर है, ठंडी बढ़ जाए हम कुछ नहीं कर सकते, सूरज तप जाए हम कुछ नहीं कर सकते, हवाओं का तूफान आ जाए हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे सारी ये चीजें अल्लाह के लश्कर है, ये छोटी छोटी मखलूक अल्लाह के लश्कर, मच्छर अल्लाह के लश्कर, चूंटियां अल्लाह के लश्कर, ये सारी अल्लाह के लश्कर, अल्लाह कहते हैं कि मेरे इतने लश्कर हैं कि मेरे लश्कर को मैं जानता हूं, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, कई लोगों मेरे लश्कर को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। जैसे सारी चीजें अल्लाह के लश्कर, मेरी सगी बीवी भी अल्लाह का लश्कर, हाँ मेरी औलाद अल्लाह का लश्कर है, मेरा दामाद अल्लाह का लश्कर, मेरा जमाई अल्लाह का लश्कर, हमारी हर चीज अल्लाह के लश्कर है। हाँ, मेरा सगा भाई भी अल्लाह का लश्कर, 50 लोगों में वो मिलेंगे कि जिनकी भाई ने भाई की चटाई लपेट दी, बहनों की भाइयों ने चटाई लपेट दी, भाई की बहन ने चटाई लपेट दी, और कितने बेटे वो मिलेंगे जिसके बाप ने बाकात कर दिया, और कितने बाप वो मिलेंगे कि जिन्होंने जिन बेटों ने बाप को नजरअंदाज कर दिया। ये सारा निजाम आसमानों से चलता है, ये तबलीग की मेहनत के रास्ते से हर एक से एक बात कही जा रही है, किसी को नास्तिक बनने का हुक्म नहीं है, या किसी को मलंग बनने का हुक्म नहीं है, ये कोई मलंग भी ना बने, अल्लाह को भी समझे और जीना सीखे। ये अल्लाह वाला बनने के लिए किसी को ये नहीं कहते कि तुम हुकूमत छोड़ दो, नौकरियां छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, मुलाजमतें छोड़ दो, दुकानें छोड़ दो, कहीं हमारे दीन में नहीं है, ला रहबानियत फिल इस्लाम, कि इसमें मलंगपना नहीं है, इसी दुनिया में रहना है लेकिन रहना सीख कर रहना है। इसमें शादियां भी की जाएगी, इसमें कारोबार भी किए जाएंगे, इसमें अल्लाह अगर हुकूमत दे तो वजारत और कुर्सियों पर भी बैठा जाएगा। साहबा ने सारे काम किए हैं, साहबा वजारा बने, वजारा बड़े बड़े वजीर बने, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इनकी हुकूमत थी। उधर फ्रांस फतह किया था तारिक इब्न ज़ियाद ने, मूसा बिन नज़ीर ने वहां फ्रांस फतह किया था, और यहां यहां हमारे हिंदुस्तान में मोहम्मद इब्न कासिम पहुंचे थे। हाँ, क्यों, जहां से सूरज उगता है उस इलाके में और जहां सूरज डूबता है, इतना बड़ी बर्र आजम साहबा की और उनकी औलादों की थी, हम तो सोच नहीं सकते। इतनी बड़ी हुकूमत अल्लाह ने उनको दी, तो उन्होंने हुकूमत भी की, बड़ी बड़ी तिजारतें करते थे, बड़ी बड़ी तिजारतें। खालिद हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ का सामान जब तिजारत का आता था तो मदीने की गलियां सामान से भर जाती थी, हमारी तो दुकान नहीं भरती, उनके मदीने के चौक चौराहे सामान से भर जाते थे। उस जमाने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस उनका होता था, कि उनकी तिजारतें हिंदुस्तान से, मुल्क शाम से, यमन से, मुल्कों से उनके माल की आमद और रफ्त हो रही थी, ऐसे बड़े बड़े ताजिर थे। तो हमारे वहां ताजिर बनना बुरा नहीं है, हमारे वहां बादशाह बनना बुरा नहीं, جب ملک فتح ہوئے تو انہوں نے صحابہ کو اور صحابہ کی اولادوں کو وزرا بنایا, وزیر بن کر جا رہے ہیں, وزیر سی ایم بن کر جا رہے ہیں, چیف منسٹر فلاں علاقے کے چیف منسٹر. کہ ہمارے وہاں یہ چیزوں میں مشغول ہونا برا نہیں ہے, بس بات اتنی ہے کہ ان چیزوں میں رہنا سیکھ کر آدمی رہے. بھائی سانپ کو پکڑنا ہے پکڑ لیجئے, لیکن پکڑنا سیکھ کر پکڑیے ورنہ وہی کاٹ لے گا. سمندر میں سیر کو جانا ہے, تیرنا ہے تیر رہیے مزے سے تیریے, لیکن تیرنا سیکھ کر اتریے ورنہ ڈوب جائیں گے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو تھوڑی تھوڑی بات میں اپنے تیور بدل دیتے ہیں. اچھا خاصا چھوکرا راستے پر جاتا تھا, چھ دن کے بعد یوں چلتا تھا, ارے بھائی اس کو کیا ہو, میں ہاتھ پہ کو چوڑے کرتا ہے تو چھ دن سے جم جاتا ہے, تو چھ دن میں تو جم میں جانے سے چوڑے ہاتھ ہو گئے, اتنا بھی ہضم نہیں ہوتا بےچارے کو. ہم کو ارے بھائی ابھی تو وہ باڈی بلڈر ہو رہی ہے تو کچھ ہوا بھی نہیں, ابھی تو شروع کیا ہے اور ہاتھ چوڑے کر کے چلتا ہے, کیا ہو گیا کہ چھ دن کی جم بھی اس کو تو ہضم بےچارے کو نہیں ہوتی. سیدھا سیدھا زمین پر چلتا تھا, اللہ میاں نے سائیکل دے دی تو وہاں کا چکر بیٹھتا ہے, بھائی کیا ہوا اس کو, کیا سائیکل اللہ میاں نے دی ہے تو وہاں کا ہو گیا. زمین پر چلنے والا بائک اللہ نے دے دی تو ٹیڑھا بیٹھتا ہے بائک پر, ابھی کیا ہوا اس کو, کہ جی بائک پر بیٹھا ہے. ہم کو تو بائک بھی ہضم نہیں ہوتی, ہم کو تو چھ دن کی جم بھی ہضم نہیں ہوتی. اگر اللہ مالدار بنا دے تو ماں کے ساتھ تیور میرے خراب ہو جاتے ہیں, میرے سگے بھائی سے میرے تیور خراب ہو جاتے ہیں, بھائی کیا ہوا کہ اس کو ہضم نہیں ہو رہا, بدہز بھی ہو رہی ہے. اللہ نے خوبصورت بنایا تو گناہ کرتا ہے, تیرے بابا کو فیکٹری میں تجھے خوبصورت بنانے گئے تھے, اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اس میں اتنے گناہ کرتا ہے, ذرا اچھے بال ہو گئے تو 50 بار پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, ناٹک کرے گا دنیا بھر کی, ارے بھائی اس کو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں, اللہ نے ذرا خوبصورت چہرہ بنایا اس لیے ایسا کر رہا ہے. حالانکہ وہ گندگی کا کوتھڑا ہے, گندگیوں کا کوتھڑا ہے, اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اس کے ناک سے بدبو نکل رہی ہے, اس کے کان میں میل بھرا ہوا ہے, اس کے پیشاب پاخانے سے گندی چیزیں نکل رہی ہے. یہ تو اللہ پاک نے خوبصورت غلاف پہنا دیا, اس میں ناٹک کر رہا ہے کہ ہم سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی, کہ ہم کو نعمتیں ملتی ہے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. اس لیے یہ تبلیغ کی جو محنت ہے, اس تبلیغ کی محنت میں جا کر پابند بننا اور ان چیزوں کو ہضم کرنے کی شکتی پیدا کرنے کی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر جیے. تو پھر راجپاٹ ہوگا, بڑا بڑا راجپاٹ, تو بھی تیور نہیں خراب ہوں گے, یا تو تھوڑے سے سیڈ بن گئے ایک دو دکان کے کہ تیور بدل گئے. ایک ملک کا ڈیلیگیشن آیا مدینہ منورہ میں, اور اس میں ایک قاصد آیا یہودی, بچے مدینے میں کھیل رہے تھے تو مدینے کے بچوں سے وہ کوئی یہودی پوچھنے لگا کہ تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے, وائٹ ہاؤس کہاں ہے. تو بچے ایسے ہی کھیلنے لگے کوئی انجان بن کر, تو وہ کہنے لگا میں تم سے پوچھتا ہوں, جو تمہارے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے نا, آدھی دنیا کا حضرت عمر, اس کا وائٹ ہاؤس کہاں ہے. کہا جی بھائی وائٹ ہاؤس, کون سا وائٹ ہاؤس. ارے ان کا محل کہاں ہے. کہا کون سا محل. کہا جی وہ کہاں رہتے ہیں. کہ وہ جھونپڑی نظر آتی ہے اس میں رہتے ہیں. ارے میں تمہاری بادشاہ کی پوچھ رہا ہوں. بچے کہنے لگے جی ہم بھی ہمارے بادشاہ کا رپورٹ دے رہے ہیں. وہ کہاں ہیں. کہا جی کہیں ہوں گے جنگل میں, ادھر ادھر کہیں ہوں گے سوئے ہوئے, دیکھ لو وہیں کہیں درخت کے نیچے سوئے ہوں گے. ارے میں تمہارے بادشاہ سلامت کی پوچھ رہا ہوں. ارے ہم بھی بادشاہ سلامت کا ہی کہہ رہے ہیں. تو جنگل گئے تو دیکھا درخت کے نیچے زمین پر سوئے ہیں اور اینٹ سر کے نیچے رکھی اور خراڑے لے رہے ہیں. کیا ہے کہ جی ان چیزوں کی ہضم شکتی تھی تو اللہ نے ان زمینوں کا راجپاٹ ان کو دیا تھا. ہماری ہضم شکتیاں نہیں ہوئی اور جتنا ہے اس میں اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. یہ مبارک محنت کے راستے سے ایک بات سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں رہنا آ جائے, ہماری نظر اللہ پر جائے کہ یہ چیزیں اللہ نے دی ہے. جس طرح اللہ دینا جانتا ہے اس طرح اللہ اس کو لینا بھی جانتا ہے. اس مجمع میں بیسیوں آدمی وہ بیٹھے ہوں گے کہ جن کے ماں باپ غریب تھے, اللہ نے دینا طے کیا, بچوں کو مالدار کر دیا. کتنوں کے باپ مزدوری کرتے تھے, بیٹوں کو اللہ نے سیٹھ بنا دیا. اور اس میں اسے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے ابا مالدار تھے, بیٹوں کے مقدر میں غربت ہے, تو باپ مالدار تھا, بیٹوں کو اللہ نے غریب کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ چلاتے ہیں. یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ آج کل کی زمینیں نہیں ہیں, یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے زمینیں یہی کی ہیں. اس کے رنی دھنی بدل جاتے ہیں, زمین تو وہی کی وہی رہتی ہے, رنی دھنی بدلتے رہتے ہیں. ان چیزوں کا احساس آ جائے, اللہ کے راستوں میں جو نکالا جاتا ہے ہمارے ذہنوں پر اس کا بوجھ پڑتا ہے. کہ مولوی صاحب آپ اللہ کے راستے کی جب چاہے بات کرتے ہو. کہ جی اسی کی بات کی جائے گی, اور کون سی بات کی جائے گی. اس میں اللہ کے راستوں میں لے جا کر ان زمینوں پر رہنا ہمیں سیکھنا ہے, اللہ کے بندے بن کر جینا سیکھنا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا نبی بنایا اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, اور کسی نے اگر کہا آپ تو عجیب آدمی ہیں, غلاموں کی طرح کھانا کھاتے ہو, اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ رچائی جاتی, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, کہ اتنے بڑے آدمی کہ اتنے چھوٹے بن کر رہ رہے ہیں اللہ کی زمین پر کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے. تو کسی نے اگر کہا آپ تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتے ہو تو فرمایا میں تو اللہ کا غلام ہوں, اس کے غلام کا غلام ہوں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, اے اللہ میں تیرا غلام, تیرے غلام کا غلام, تیری باندھی کا غلام ہوں. کہ اتنے چھوٹے بن کر رہ رہے ہیں, مجلس میں بیٹھتے ہیں, دیر سے بیٹھے ہیں, کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ ان میں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آنے والا پوچھ رہا ہے کون ہے تم میں محمد, آنے والے کو پوچھنا پڑ رہا ہے. قافلے میں جا رہے ہیں تو سب سے پیچھے چل رہے ہیں, یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون ہے محمد. اپنی کوئی شان نہیں بنائی, اتنے بڑے ہونے کے باوجود عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سارے مدینے والوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسافہ کر لیا. وہ تو جب بادل آیا اور سایہ کیا تب مدینے والوں کو پتا چلا کہ ہم نے غلط مسافہ کیا, ان سے نہیں ان سے کرنے کا تھا, کہ اپنی کوئی شان نہیں. ہمیں تو اللہ تھوڑا سا دے دے, ہمارے زبانوں کے لہجے بدل جاتے ہیں, بول بدل جاتے ہیں, چال بدل جاتی ہے, اٹھک بیٹھک ہماری بدل جاتی ہے. کہ یہ ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سب سے پہلی جو چیزیں سیکھنے کی ہے کہ یہ اللہ پر, اللہ کی دہشت کو سیکھنا ہے, کہ ساری اللہ کی چیزیں دی ہوئی ہے اور اللہ اس کو کیسے باقی رکھیں گے, ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اللہ کی ان چیزوں سے ناراض ہو کر ان چیزوں کو لیتے ہیں, ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے, اور اس کو سمجھتے ہوئے اس میں کیسے رہنا ہے وہ زندگی سیکھنی ہے. اللہ کے راستے میں جو لے جایا جاتا ہے چار چار مہینے, اس میں اور کوئی نئی بات نہیں ہوتی کہ روزانہ فضائل کی کتابیں سنا کر صبح شام کے تعلیم کے حلقوں میں مسلمان کیسا ہوتا ہے, اس کی صبح کیسی ہوتی ہے, اس کی شام کیسی ہوتی ہے, اس کے کون سے وہ کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اس کے وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں, اس کو سنایا جاتا ہے تاکہ روز اس کو سن سن کر زندگیوں کا یقین بدلے, آدمی کے وچار دھارا بدلے, آدمی کی سوچ بدلے, اس کا رہن سہن بدلے اور اس کی بدوباش بدل جائے. کہ ایک اس کو روزانہ تعلیم کے حکم اس کو سنانا اور پھر اللہ کے راستوں میں لے جا کر چار مہینے تک اس کی پریکٹیکلی مشق کروانا. پریکٹیکلی مشق خالی سننے سے کافی نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی مشق کرنے کی چیز ہے. پابند بننا سیکھنا پریکٹیکلی مشق کی چیز ہے. تو اللہ کے راستوں میں چار چار مہینے گزار کر اس کو مشق کروانا ہے. ہم دیکھیں کہ اللہ کے راستوں میں جانے والے ماشاءاللہ جاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے بچے کہ جو ایک دن بھی پھر نماز نہیں پڑھتے تھے, اللہ کے راستوں میں جا کر پانچ وقت کی نماز تو کیا, تہجد اور نفلوں کا بھی اہتمام کرتے. جو گھر میں ایک پلیٹ نہیں دھو رہے تھے وہ 15 آدمیوں کا کھانا بنا کر سب کو کھلاتے ہیں. بھئی کیا بات ہو گئی, کہ وہ چیز اس کو سمجھائی گئی ہے, وہ چیز سمجھ میں آئی تو ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والا وہاں تہجد کا پابند ہو گیا, 15 آدمیوں کا کھانا بناتا ہو گیا جو ایک پلیٹ نہیں دھوتا تھا. پھر وہی بچہ گھر میں آ جاتا ہے, کچھ دن گزرتے ہیں کہ نمازیں چھوٹتی ہے تو اس کے ابا سب کو کہتے پھرتے ہیں, ارے ملی صاحب تم کیوں تشکیل میں آتے ہو میرے بیٹے کی, کیا فائدہ ہوا, چار مہینے بھیجا تھا, کیا فائدہ ہوا, نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, فجر میں بھی نہیں اٹھتا ہے. او حاجی صاحب وہ بچے کو مت رو, وہ اپنے آپ کو رولا ہو, وہ بچہ تو اسی کباڑ خانے میں سے اللہ کے راستے میں گیا تھا, وہاں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ جس ماحول میں گیا تھا وہاں تو وہ بزرگ بن کر آیا تھا, تہجد گزار بن کر آیا تھا, لیکن جس ماحول میں دوبارہ آیا ہے اس ماحول نے دوبارہ اس کو خراب کیا ہے. گھر کے 10 ممبر ہیں, اب ایک ممبر تہجد گزار بن کر آیا ہے اور دوسرے 9 ممبروں میں وہی پرانی غفلت ہے. بےچارا ایک آدمی کب تک ٹکر لے گا, ایک آدمی کب تک برداشت کر سکے گا, 9 کا ماحول, محلے کا ماحول, مسجد کا ماحول, گھروں کا ماحول اس بچے پر اثر کرتا ہے. ورنہ وہ بچے نے تو اتنی بات لے لی تھی کہ وہ تہجد گزار بن گیا تھا. یہ اب دوبارہ خراب جو ہوا ہے وہ تو ہمارے محلے میں خراب ہوا, وہ ہمارے گھر میں خراب ہوا. بھئی 500 لیٹر پانی ٹھنڈا ہے, اس میں ایک آدمی آیا اور ایک لیٹر گرم گرم پانی ڈالا, تو بھئی 500 لیٹر میں ٹھنڈے پانی میں ایک لیٹر گرم پانی جائے گا تو اس کا کیا حل بنے گا, کہ وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. کہ جس ماحول میں اس کو رہنا ہے وہ ماحول اس کا ٹوٹا ہوا پڑا ہے, کہ دوبارہ اس کو اثر ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے گھروں کا ماحول بنے, ہمارے محلوں کا ماحول بنے. ہاں حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینے کا ماحول بنا تھا تو منافق بھی نماز پڑھتا تھا, وہ بھی چھوڑتا نہیں تھا, اور جب ماحول نہیں ہوتا تو ماحول نہ ہونے کے نتیجے میں ہم لوگ ایک ملک میں گئے مایوتھ میں, فرانس کالونی کا ملک ہے, اجتماع میں گئے تو وہاں کے حضرات سنانے لگے, مولوی صاحب 99% ہمارا ملک مسلمانوں کا ہے لیکن ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بچہ رمضان کے مہینے میں مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر شراب پیتا ہے. کہ جب ماحول نہیں ہوتا تو یہ فضا بنتی ہے, اور جب ماحول ہوگا تو مدینے میں منافق بھی نماز پڑھتا ہے, وہ چھپنا چاہے گا تو چھپ نہیں سکے گا, اس کو مقامی ماحول نماز پڑھوائے گا. اللہ کے راستے میں جانا ایک فکر کے لیے ہوتا ہے, یہ ہماری ضرورت کی ہم چیز سمجھے ہیں, اس کو ہم جماعت میں جانے کو ثواب کی اور برکت کی خالی چیز نہ سمجھے, اللہ کے راستے میں اس کے لیے جانا جاتا ہے. خوش قسمت ہیں ہمارے وہ ساتھی جو آج اجتماع سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, اللہ ان کے جانے کو بہت مبارک فرماوے, اللہ بہت قبول فرماوے. ہم جانے والوں سے گزارش کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑی توفیق دی ہے, اس لیے آپ حضرات اس جانے کو اچھا بناؤ. اور کیسے اچھا بناؤ گے کہ ہم اپنی نیتوں کو پہلے بنائیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اس پاکیزہ زندگیوں کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم اس پاکیزہ زندگیوں کے عادی بننے کے لیے جا رہے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں جب جماعت میں جاتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو زندگی چاہی جاتی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, اس خراب زندگی کو چھوڑ کر اچھی زندگی لینے جا رہا ہوں. جو ہماری زندگی ہمارے اللہ چاہتے ہیں وہ زندگی لیں. اگر یہ ہم نے نیتیں کر لی تو یہ 4 مہینے ہمارے لگیں گے اور 4 مہینے ہم کو بھی لگیں گے. اگر ہماری یہ نیتیں نہیں ہوئی تو پھر 4-4 مہینے لگنے کے بعد بھی 4-4 مہینے ہم کو نہیں لگیں گے. اس لیے سب سے پہلے ہماری اچھی نیتیں ہو جائیں, اور دوسرا جب اپنی ذات کو پابند بنانے جانا ہے, سیکھنے جانا ہے, تو یہیں سے پابند بننے کی نیت سے جانا ہے. اللہ کے راستے میں جا کر جی چاہی کو چھوڑنا ہے اور رب چاہی کا عادی بننے کے لیے جانا ہے. اس لیے یہیں سے اپنے آپ کو پابند بنا دیں. اپنے جن نقشوں میں جیتے تھے ان سب نقشوں کو چھوڑ کر پابند بننے کے نقشے کی نیت بنا کر جاؤ. اس لیے ہمارے یہاں جماعت بنا دی جاتی ہے تاکہ جماعت آپس میں بند جاوے اور جماعت اپنے امیر کے ساتھ جڑ جاوے. اس لیے آپ کی جماعت میں ایک امیر طے کیا جائے گا, جس امیر کے تابع ہو جاؤ. اس امیر کی بات مانتے ہمیں اللہ اور رسول کی بات ماننا آ جائے, اتنی اس کی مشق کرنے کی نیت کرنی. اس لیے جو آپ کی جب جماعت بن جائے تو جماعت بننے کے بعد اس امیر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو, اپنے امیر کی بات کو مانتے ہوئے 4 مہینے گزارو تاکہ جی چاہی سے ہماری زندگیاں نکل جائے. ہمارے نبی کی بات کا مفہوم ہے, جس نے امیر کی بات مانی اس نے اللہ کے نبی کی بات مانی, جس نے نبی کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. اس لیے ہر ساتھی اپنے آپ کو امیر کے تابع بنائے. جو جماعتوں کے امیر ہوں وہ ساتھیوں کو دین سکھاتا ہوا چلے, دین بھی سکھائے, دین کے محنت دین کو سکھائے, ہر ساتھی کو تمام کاموں میں استعمال کرے. سارے ساتھیوں کو اتنا دین سکھا کر لاؤ کہ ماں جیسا فرماتے تھے, ہر ایک ساتھی کو اتنا دین سکھاؤ کہ جب وہ واپس آئے ان کے مسجد میں امام نہ ہو اور اس کو کہا جائے کہ تم نماز پڑھا لو گے, وہ برجستہ کہہ دے کہ ہاں میں نے اتنا دین سکھایا کہ نماز پڑھا لو. اتنا دین سکھاؤ اور دین کی محنت اتنی ہر ایک کو سکھاؤ کہ اگر ان کے مسجد میں جماعت بن جائے اور کوئی اللہ کے راستے میں جماعت لے کر جانے والا نہ ہو, یہ کہا جائے یہ بچے کے 4 مہینے لگے ہیں یہ چلا لے گا, وہ بچہ برجستہ کہے کہ ہاں میں نے گشت کرنا بھی سیکھا ہے, میں نے ملاقاتیں کرنا بھی سیکھی ہے, میں نے تعلیم کرنا کرانا بھی سیکھا ہے, تو وہ ان اعمال کا عادی ہو چکا ہو, اتنا اس کو دین کی محنت سکھا کر لاؤ. ہر امیر اس کی فکر کرے, امیر اپنے ساتھیوں کے اوقات میں اللہ سے ڈرے, ان کی جان میں بھی ان کے مال میں بھی. انہوں نے اپنے ذاتوں کو امیر کے حوالے کیا ہے, یہ دین کے نفع پر اپنے ساتھیوں کی جان و مال کو استعمال کریں, اس میں خیانت نہ کریں. کتابوں میں آتا ہے ساتھیوں نے تو اپنے آپ کو امیر کے حوالے کیا, اگر امیر نے اس کی رعایت نہیں کی تو ایسے امیروں کے ہاتھ اللہ کل قیامت کے دن پیچھے باندھے گا, پیچھے باندھ کر الٹے وہ جہنم میں لڑا لیں گے. اس لیے امیر بننا آسان نہیں ہے, امیر کو مانگنا نہیں ہے کہ مجھے امیر بنا دیا جائے, اس سے صحابہ ڈرتے تھے. ہاں مشورے سے بنا دیا جائے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. پھر اگر وہ امیر امانتداری سے جماعت کو چلائے گا تو جماعت جتنا کام کرے گا وہ سارا امیر کے نام اعمال میں جائے گا, وہ ذریعہ بن رہا ہے. اس لیے اس چیز کو مانگنا نہیں ہے, اور مل جائے تو اپنی پوری طاقت لگا کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی. تیسرا کام اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے کہ ہماری پوری تبلیغ اپنی جان اور اپنے مال سے ہوگی, کسی کے مال سے ہم سفر نہیں کریں گے. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو بھی محنت ہے اس میں اپنی جان اور اپنا مال ہم اپنی ذات کے لیے جا رہے ہیں, تو اپنی جان لگائیں گے اور اپنا ہی مال لگائیں گے. ہم کسی کے کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو جیسے ہمارے نبی نے قرضہ لیا ہے ہم قرضہ لیں گے, لیکن کسی سے سوال نہیں کریں گے. یہ تبلیغ کا کام لوگوں سے چندہ کر کے نہیں ہوتا ہے, اپنی جان و مال سے ہوتا ہے.
ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلی ہجرت کی مکے سے مدینہ, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے دو اونٹنیاں پہلے سے تیار کیا ہے, ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. کہا میری جو اونٹنی ہے اس کی قیمت بتا دو. کہا حضور آپ کو ہدیہ ہے. کہا ہدیہ نہیں, مجھے قیمت بتا دو, اس کی قیمت چکاؤں گا. پہلی مسجد بنائی تو بچے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری مسجد کے لیے جگہ قبول کر لو. کہ قیمت بتاؤ, قیمت دیں گے. قیمت ادا کی گئی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جان و مال سے اپنا سارا کام کرتے تھے. تو سوری تبلیغ جو ہوگی پورا سفر وہ اپنے جان و مال سے ہوگا. اس لیے ہمارا ہر ساتھی اپنی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے لے لیں, اپنے اجتماعی سامان کی چیزیں, اپنا تام سیٹ, اپنی کتابیں, ساری چیزیں, اور اپنی انفرادی ضرورت کی چیزیں ساری یہاں لے لیں. اور اس کے بعد ہم دین سیکھنے اور دین کی محنت سیکھنے جا رہے ہیں تو نیت کریں کہ پورا سفر سنت کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے. مسجدوں سے جب نکلو, جب یہاں سے تم چلو اسٹیشن جاؤ, یا ایک مسجد سے دوسری مسجد جاؤ, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاؤ, تو آپس میں مذاکرہ کرو کہ ہمیں کیا آداب ہے, کیا سنتیں ہیں. سنتوں کا مذاکرہ کرو. مسجد سے نکلو تو سنت طریقے پر, یہاں سے نکلو تو سنت طریقے پر. چار مہینے ان چیزوں کی ایسی مشق کرو کہ زندگی ان اعمال کی عادی ہو جائے, عادت پڑ جائے. ہاں, اگر خالی اس کو سنتے رہے اور عادت نہیں ڈالی تو عادت نہیں پڑے گی. اس کا عادت ڈالنی ہے. اور کوشش کرو کہ ہمارا سفر پیدل ہو. پیدل ہم ایک مسجد سے دوسرے مسجد پیدل جائیں, ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل جائیں, ہم اجتماع گھر سے اسٹیشنوں پر پیدل جائیں. ہم اس لیے پیدل نہیں جائیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یا پھر ہم کیوں پیدل جائیں گے, ہم کیوں پیدل. جب سارے نبیوں کی اکثر جو محنت ہوئی ہے وہ پیدل ہوئی ہے. ہمارے نبی کے لمبے لمبے سفر پیدل ہوئے ہیں. کہ پیدل چلنا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. ہاں, کہ پیدل چلنے سے اللہ پاک اندر کی برائیوں کو کاٹ دیں گے, ختم کریں گے. اور پیدل چلنے سے اللہ کا قہر اللہ کے مہر سے بدلتا ہے. اللہ کی ناراضگی اللہ کی رضا سے بدلتی ہے. ہاں, آپ نے حج میں پڑھا ہوگا, حج کے باب میں لکھا ہے کہ سواری پر حج کرنے والے اور پیدل حج کرنے والوں کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. کہ جو سواری پر آتے ہیں ان کو سب فرشتے سلام کر کے چھوڑ دیتے ہیں, اور جو پیدل آتے ہیں ان کے معانقے ہوتے ہیں, ان کے مسافر ہوتے ہیں, مبارکباد دی جاتی ہے ان کو. کہ ہمارے نبی نے اختیاری طور پر پیدل سفر کیے ہیں. ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے اسفار پیدل ہوں. ان زمینوں سے ہم گزریں جن زمینوں پر لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, ان بازاروں سے ہم گزریں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزریں جن بازاروں میں 24 گھنٹے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں. ان فضاؤں میں, ان محلوں میں, ان بازاروں میں اللہ کا نام مدتیں گزر جاتی ہے, کوئی لینے والا نہیں ہو. آپ نے فضائل حج میں پڑھا ہوگا کہ جب حجاج درختوں سے گزرتے ہیں, پہاڑوں سے گزرتے ہیں, پتھروں سے گزرتے ہیں اور لبیک پڑتے ہیں, تو وہ پتھر بھی ان کے ساتھ لبیک پڑتے ہیں, اور پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ وہ پہاڑ میرے پاس سے آج حضور کا امتی گزرا ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا ہے, کیا تیرے پاس سے بھی کوئی گزرا ہے. یہ ساری چیزیں کر کے قیامت کے دن گواہ بنے گی. اس لیے سب نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنا سفر پیدل کریں گے. اس لیے ہم پیدل کریں گے کہ ہمارے نبی نے بھی پیدل طائف کا لمبا سفر پیدل کیا ہے. تو ہماری جماعت پیدل سفر کرے. اس لیے اپنی ضرورت کا سامان لے لو اور پیدل سفر کرو. کل ہم زونوں کی جماعتیں سن رہے تھے, ماشاءاللہ زونوں کی جماعتیں 200-200 کلومیٹر پیدل چل کر آئی, اور ماشاءاللہ سب زندہ ہے. تو اللہ کے راستوں کے سفر ہمارے پیدل. اگر ٹرین کا سفر ہے تو ٹرین تک پیدل چلے جاؤ, پھر ٹرین میں سوار ہو جاؤ. باقی 2 کلومیٹر, 5 کلومیٹر, 10 کلومیٹر, 15 کلومیٹر, 20-25-30 کلومیٹر, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ہم دونوں کی جماعت سن کر آئے, پنچمال کی ایک جماعت نے سنایا ہم 500 کلومیٹر ایک چلے میں چلے ہیں. کہ چھوٹے چھوٹے دیہات مسلمانوں کے ہیں راستوں میں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے اتنے دیہات پھیلے ہوئے پڑے ہیں, ایسے دیہات جس میں مسلمان رہتا ہے, نہ وہاں مسجد ہے, نہ وہاں کے لوگ اذان سنتے ہیں, نہ وہاں کوئی مدرسہ پڑھانے والا ہے. 2 گھر 4 گھر 5 گھر, 1 دکان 2 دکان. اب جماعت سواری میں جائے گی, ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ, پورے مسلمانوں کے دیہات ہاتھ سے چھوٹ گئے. وہ جماعت نے سنایا ہم ایک دن میں 35 کلومیٹر چلے. 35 کلومیٹر, جتنے دیہات مسلمانوں کے آتے تھے سب جگہ تھوڑی تھوڑی دیر رکتے تھے, ایمان آخرت کی بات کرتے تھے, اللہ کی بات سمجھاتے تھے, دکان اکا دکا آتی تھی کہ سارا ایریا کور ہو جاتا ہے. ایسے ہم پیدل چلیں گے تو پورے مسلمان جتنے بھی محلوں میں ہوں گے سب کی ملاقاتیں ہو جائیں گی. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ایک بھی مسلمان کا گھر نہ چھوٹے ہماری پٹڑیوں پر. اس لیے ہمارے اسفار پیدل ہوں. کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر. جب ٹرین میں ہم سفر کریں تو ٹرین کا سفر بھی ہم پہلے سے سمجھ لیں کہ ہمیں کون سے ٹرین میں جانا ہے. اور ٹرین میں جب سوار ہو جائیں اپنی سیٹیں سمجھ لیں کہاں بیٹھنا ہے تاکہ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد انتشار نہ ہو, اور آپس میں بیٹھنے کے بعد سامان ہر ساتھی اپنا سامان خود اٹھائے, دوسرے کے بھروسے پر نہ چھوڑے. ٹرین میں بیٹھ گئے پھر اس کے بعد سکون سے بیٹھنے کے بعد ٹرین چل پڑے, آپس میں مشورہ کر لو یہ نمازیں کب پڑھیں گے, یہ ہمارے خالی وقتوں میں کھانا کب کھائیں گے, تعلیم ہماری کب ہوگی, اگر ڈبے میں کوئی مسلمان ہے ان سے ملاقاتوں میں کون جائے گا, اگر ٹرین سے نیچے اتر کر کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑے مشورے سے دو ساتھی طے کرو فلاں ساتھی اتریں گے, تو اس میں ہمارے سارے کام مرتب ہو جائیں گے. اگر مشورہ نہیں کیا تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا, اس لیے پورا سفر مشورے سے کرو. مسلمان کوئی ہے تو ان کا اکرام کر لو, ان کو قریب بلا لو اور ان سے آخرت کی بات کرو, ہو سکتا ہے ان کے محلے والے وہ زمانہ ہو گیا ہو ان سے بات نہ کی ہو, وہ آج ہمارے پڑوس میں ہے اس سے آخرت کی بات ہو جائے گی. یوں پورے اعمال کرتے ہوئے ہمارا سفر ہو, ان علاقوں میں سفر کرتے ہوئے وقت گزارو. ہاں فضاؤں میں اگر جہاز سے جانا ہے تو جہازوں میں اللہ کا ذکر کرو, ان آسمانوں پر اور فضاؤں پر کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. آپ جہازوں میں بیٹھتے ہو پورا پورا جہاز غفلت میں ہوتا ہے, پورے پورے فلائٹیں اللہ کی نافرمانیوں میں فضاؤں میں ہوتی ہے. ہم ایسے موقعوں پر اللہ کے ذکر کو آسمانوں پر زندہ کریں, اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم وہاں پڑھیں. ہاں یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سفر کرنے کی چیزیں. جب بستی میں پہنچو تو اللہ سے دعا مانگ لو, اللہ ہم کمزور لوگ ہیں, تیرے نبی کا بڑا کام لے کر آئے ہیں, ہم سے کچھ نہیں ہوگا تو ہماری مدد فرما. بستی میں داخل ہونے کی سنتیں سمجھ لو, بستی میں داخل ہونے سے پہلے نیت بناؤ. ہر جماعت کو ہر بستی میں تین کام کرنے ہیں, ان تین کاموں کو اللہ سے قبول کرواؤ. ایک, اے اللہ پاک ہماری یہ جماعت آئی ہے, اللہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے بچوں کو لے کر آئے ہیں, اللہ تربیت کرنے والی ذات تیری ہے, اے اللہ ہماری جماعت کی تو تربیت فرما دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ایک ایک ساتھی کو اللہ سے مانگو, جتنے تمہاری جماعت کے ساتھی ہیں سب کو اللہ سے قبول کرواؤ کہ اللہ ان کو تو قبول کر لے, اللہ تو ان کی دنیا بھی اچھی کر دے, ان کی آخرت بھی اچھی کر دے, اللہ تو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اللہ ان کو اچھا جینا نصیب کر دے. اس کے لیے جو اعمال ہے وہ اعمال میں ان کو مشغول کرنے کو اللہ سے مانگنا ہے. ایک تو اپنی جماعت کو اللہ سے مانگو, دوسرا جس بستی میں جا رہے ہو وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے ترحم اور شفقت کے جذبے سے ہم بستیوں میں داخل ہوں کہ جن بستیوں میں ہم گئے ہیں ان کی بھی بھلائی اللہ کی بات کے ماننے میں ہے, یہ بھی اللہ کی بات ماننے والے بنے. اس لیے اس بستی سے ہمیں نقد جماعت بنانی ہے, تو نقد جماعت بنانے کو اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم بھی اللہ کا دین سیکھنے تیرا دین سیکھنے آئے ہیں, اے اللہ یہ بستی والوں کو بھی دین سیکھنا مل جائے, اس کے لیے اللہ اس بستی والوں کو بھی تو نقد قبول کر لے. اور تیسرا, اس بستی میں مسجد وار جماعت بنانی ہے, اس کو بھی اللہ سے مانگو. جب تم اتر جاؤ تو اتر کر سامان دیکھ لو, اس کے بعد یہ دعا کر لو, دعا کرنے کے بعد پھر اپنی مسجد جاؤ, نظروں کے نظریں نیچی کرتے ہوئے دودوں کی جوڑی بن جاؤ اور پیدل مسجد کی طرف جاؤ, اللہ کا ذکر کرتے کرتے جاؤ. تم ان راستوں پر چلو گے نا, وہ راستے قیامت کے دن گواہی دیں گے, گواہی مدت ہو جاتی ہے. ان راستوں پر اللہ کے نام لینے والے نہیں پھرتے, ان زمین پر اللہ کے نام لیتے ہوئے پھریں, اللہ ان راستوں کی ظلمتوں کو ختم کریں گے اور اللہ پاک اطاعت اور فرما برداری کے جذبے وہاں زندہ کریں گے. اس لیے مسجد پہنچو اور مسجد میں جا کر کوشش کرو کہ مسجد کے ادب کے ساتھ مسجد میں رہو. مسجد ہمارا گھر نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. ہمارا پورا سفر مسجدوں میں ہوگا تو مسجدیں اس کی بے حرمتی نہ ہو, مسجدوں کی حرمت کرو, مسجدوں کی بے احترامی نہ ہو. اس لیے سامان کو مسجد کے کونے میں رکھ دو, اس پر چادر ڈال دو اور اس کے بعد مرتب کر کے پھر دو دو رکعت نماز پڑھ لو. آج کل مسجدوں والوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے کمرے بنائے ہیں جماعتوں کے لیے, کوشش کرو کمروں میں نہ ٹھہرو, کوشش کرو کمروں میں نہ ٹھہرو, یہ انہوں نے اکرام کے لیے رکھا ہے. لیکن وہ مسجد کے باہر ہوتا ہے, جماعت جب ان کمروں میں ٹھہرتی ہے تو غفلت کرتی ہے, سستی کرتی ہے. مسجد میں رہے گی وہ چوکنی رہے گی, احتیاط سے رہے گی, اور مسجد کے ماحول میں جب ہم رہیں گے تو مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے, وہ اللہ کے نورانی فرشتے ہوتے ہیں, ان کا اثر ہوگا. اس لیے جماعتوں کو مسجد میں ٹھہراؤ, کمروں میں نہ ٹھہراؤ. ہم اپنی جماعتوں کو بھی مسجد میں ٹھہرائیں, چادر ڈال دیں اور پھر اس کے بعد دو دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں. ہمارے نبی نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں گے اور مسجد کا حق ادا نہیں کریں گے. پوچھا گیا مسجد کا حق کیا ہے, یا دو رکعت تحیت المسجد کا حق ہے, مسجد کا حق ادا کرو, اس کے بعد فوراً مشورہ کر لو. دو دو رکعت پڑھ لی, مشورہ کرو تمہاری جماعت آئی ہے کیا کرنا ہے. کہ ہمیں اس بستی میں تین کام کرنے ہیں, ایک اپنی جماعت کا اچھا وقت گزرے اس کی فکر کرنی ہے, دوسرا یہاں سے نقد جماعت بنے اس کی فکر کرنی ہے, اور تیسرا یہاں مسجد وار جماعت بنے اس کی فکر کرنی ہے. اس کے لیے مشورہ کرو, بستی والوں کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کر لو تاکہ بستی والے اور ہم ایک فکر ہو جائیں, ایک فکر. ایسا نہ ہو ہم ایک فکر میں ہیں اور بستی والے ایک فکر میں, اس لیے آپس میں مشورے میں ان کو شریک کر لو. اور جب مشورہ کرو تو ہمارے ساتھیوں کا اچھا وقت گزرے اس کے لیے کیا مشورہ کرو گے, تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مشورے میں چار باتوں میں ہمارے ساتھیوں کا وقت زیادہ سے زیادہ لگے اس کو سوچو. وہ چار عمل ایسے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھیوں کا وقت اس میں گزرا تو ہمارے ساتھی بزرگ بن جائیں گے, سب اللہ والے بن کر آئیں گے. کہ وہ چار چیزیں کیا ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھیوں کا وقت لگوانے کو سوچنا ہے؟ کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھیوں کا وقت دعوت اللہ میں, اللہ کے بندوں کو اللہ کی بڑائی بولنے میں, اللہ کا پہچان کروانے میں گزرواؤ. کہ ہمارے ساتھی اللہ کو بولیں. ابھی ہمارے ماحول میں اللہ کو بولنا ختم ہو گیا ہے. اللہ کی عظمت کو, اللہ کی کبریائی کو, اللہ کی برتری کو, اللہ کے پاک ہونے کو, اللہ کے طاقت والے ہونے کو, اللہ کا تعارف کروانا ہمارے ماحول میں ختم ہو گیا. ایک آدمی کو کہو تم اللہ کی بات بتاؤ, دو منٹ وہ اللہ کی بات نہیں بول سکتا. دنیا کی ساری باتیں بولے گا, وہ اللہ کی بات بولنا بھول چکا ہے. اس کے اندر اللہ کا تاثر ختم ہو گیا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہماری جماعتوں کا سب سے زیادہ وقت اللہ کی عظمت کو, اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی کبریائی کو, اللہ کے علو شان کو بولنے میں وقت گزروانا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پانچ گشت ہیں, پانچ گشت. ان پانچوں گشتوں کے راستے سے ہماری جماعت اس میں استعمال ہوگی. یہ پانچ گشت کون سے ہیں؟ یہ سب سے پہلا ہمارے پاس خصوصی گشت ہے. یہ جب بستی میں جماعت پہنچ جائے تو ہر بستی میں جماعت پہنچنے کے بعد اپنا کھانا بنا لے. کھانا بنانے کے بعد فوراً خصوصی گشت میں جماعت بھیج دے. کھانا اپنا بناؤ. جو جماعت اپنا کھانا کھاتی ہے وہ جماعت زیادہ کام کرتی ہے. حضرت فرماتے تھے بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت کو کھانا نہ پکانے دیں, اور بہترین جماعت والے وہ ہیں جو کھانا اپنا خود پکائے. بستی والے اکرام پیش کریں گے, ہم ان سے پہلے اپنا کھانا بنا لو اور ان کو کہو کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے میں آ جاؤ, اور کھانا جب شروع ہو جائے اس کے بعد خصوصی ملاقات میں بھیجو. اس لیے کہ کوئی ہمیں پھر اکرام کرے گا کہ آپ کی جماعت آئی ہم کھانا دیں گے تو تمہارا دل کا سوال نہ رہے. ہم کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب ہمارا تو کھانا بننا شروع ہو گیا, آپ بھی ہمارے ساتھ آ جانا. ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے خصوصی گشت میں بھیجو. بستی میں علماء ہوں گے, علماء کی ملاقات میں بھیجو جماعت. علماء کو تشکیل میں نہیں بھیجنا. علماء کی زیارت کو عبادت یقین کر کے ان کی زیارت کے لیے جاؤ. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے, ان کو اللہ نے علم دیا ہے, ان کا اللہ سے تعلق ہے. ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے خالی وقت میں یہ کہو ہم ایک جماعت آئی ہے, ہمارا یہ نظام ہے, آپ دعا فرما دے اللہ ہمارے کام کو آسان کر دے. ان کی خدمت میں دعا کی غرض سے حاضر ہوں, اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے کو عبادت یقین کریں کہ ان کی زیارت عبادت ہے. یہ نبیوں کی وارث ہے, یہ یقین کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں. دوسرا, اس بستی میں کام کرنے والے پرانے ہوں گے, ان کی ملاقات میں جماعت بناؤ. ان کی ملاقات میں جا کر ان سے یہ کہو کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہم یہاں پہنچے, آپ کے متعلق ہم نے سنا, ماشاءاللہ آپ کی فکروں سے سارا کام ہوا ہے, اللہ نے آپ کی مدد کے لیے ہماری جماعت بھیجی ہے, آپ اگر تشریف لے جائیں بستی میں تو ہم اور آپ مل کر کچھ آگے کا کام کریں گے. ان کی ہمت افزائی کرو, ان کو برا مت بولو. اور تیسرے, گاؤں کے چودھری لوگ ہوں گے, باثر لوگ ہوں گے, وہاں کے مالدار لوگ ہوں گے, جن کا جو وڈیل ہوں گے ان کے پاس ایک جماعت بھیجو. اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے, اللہ ہی نے ان کو بڑا بنایا, ہم بھی ان کو بڑا بنائیں. ہم ان سے کہیں حاجی صاحب ہم نے بستی میں سنا آپ کی بڑی وگ ہے, آپ کی بڑی پہنچ ہے, ہم ایک یہ فکر لے کر آئے ہیں, آپ اگر ہماری فکروں میں شریک ہو جاؤ گے ہمارے یہ سارے کام آسان ہوں گے. آپ کی آنکھوں کی شرم, آپ کی وگ, آپ کی پوزیشن استعمال ہو جائے گی اور لوگ اللہ کے پاس آئیں گے, اللہ کے گھر میں آئیں گے, اللہ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں دیں گے. یوں کر کے روزانہ ان مالداروں سے اور ان بڑوں سے بھی ملاقات میں جاؤ, پیار محبت سے ان کو اپنی محنت میں شریک کرنے کی کوشش کرو. یہ سب سے پہلا خصوصی گشت. اس کے بعد روزانہ عمومی گشت کرو کہ عصر مغرب کے بعد یا مغرب عشاء کے درمیان میں محلے میں جتنے مکان ہیں ان پر عمومی گشت ہو. تیسرا گشت, جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ہمارے ساتھیوں کا گشت تشکیلی گشت ہو, کہ دو دو کی جوڑیاں بنا کر محلے میں تشکیل کے لیے بھیجو. اس تشکیل میں لوگوں کو وہ تشکیل کریں گے, لوگ عذر پیش کریں گے, ان کو اللہ کی نصرت سمجھانے کا موقع ملے گا. جب جماعت فقط جماعت بناتی ہے نا, اس میں اللہ کی بات کو, ایمان کو, اللہ کی نصرت کو بولنے کا جماعت کو موقع ملتا ہے. اب ہم گئے اور ادھر تشکیل کی مہینے کے بعد, دو مہینے کے بعد, ہم نے کوئی ان کے عذر کا حل ہی نہیں سمجھایا. ہم تو ان کو کہیں کہ ہم تو نقد جماعت بنانا چاہتے ہیں, وہ اپنا عذر پیش کرے گا, جماعتیں ان کے عذر کا حل سمجھائے گی, اس میں اللہ کی نصرت کو, اللہ کی عظمت کو بولنے کا موقع ملے گا. تو اس میں وہ بنے نہ بنے ہمارے ساتھی بن جائیں گے. اس لیے ہمارے ساتھیوں کو نقد تشکیلوں میں بھیجیں, ہر مسجد سے نقد جماعت بناؤ, چار مہینے کی یا چلے کے یا تین دن کے کم سے کم جماعت بنے, اس کی فکر کرو. اور چوتھا گشت وصولی کا گشت ہے, یہ وصولی گشت ہو, ایک خصوصی گشت, ایک عمومی گشت, ایک تشکیلی گشت, ایک وصولی گشت, اور پانچواں تعلیمی گشت. یہ تعلیم میں جب ہمارے حلقے ہوں تو اس وقت محلے میں بچے فارغ بیٹھے ہوں ان کو بلانے کے لیے بھیجو. ان پانچ گشتوں کے ذریعے سے ہماری جماعت کو ہم کو دعوت کے کام میں مشغول کرنا ہے. اگر ہمارے ساتھی اس میں مشغول ہوئے تو یہ اللہ والے بنیں گے, ان کو اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت بولنے پر لگانا ہے. سب سے زیادہ وقت جماعت کا اس میں لگے, پھر اس کے بعد جو وقت لگے گا وہ کس میں لگے گا, پھر دوسرا جو وقت لگے وہ سیکھنے اور سکھانے میں لگے, تعلیم و تعلم میں لگے. ہر آدمی کو اتنا دین سیکھنا ضروری ہے جتنے سے وہ آدمی دیندار بنتا ہے. حافظ صاحب بننا فرض عین نہیں ہے, مولوی صاحب بننا فرض عین نہیں, لیکن دیندار بننا فرض عین ہے. ہر ایک کو دیندار بننا پڑے گا, اور دیندار بننے کے لیے ضرورت کا دین سیکھنا پڑے گا. اور دین جو دین ہے وہ دو لائن کا ہے, ایک فضائل کا ہے ایک مسائل کا. فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے اعمال کی قیمت مسجد میں سنیں گے. روزانہ صبح شام ڈھائی گھنٹے کی تعلیم صبح میں, دوپہر کے ڈیڑھ گھنٹے کی تعلیم ہوگی. اس میں ہم ایمان کی قیمت کو, نمازوں کی قیمت کو, قرآن کی قیمت کو, اعمال کی قیمت کو سنیں گے. اس میں ہم 10 صورتوں کی مشق کے ذریعے سے کم اتنا قرآن صحیح کرنے کی مشق کریں گے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے. اور تعلیم کے بعد 6 نمبروں کا مذاکرہ ہم کریں گے, 6 نمبروں کا مذاکرہ. یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے, لیکن جب 6 نمبروں کے مذاکرے کیے جائیں گے ان 6 نمبروں کے راستے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے صبح کی تعلیم میں جم کر فضائل کے علم کو سیکھنا ہے, فضائل کے علم کو, اس میں قرآن کو بھی صحیح کرنا سیکھنا ہے, 6 نمبر کو بھی سیکھنا ہے. دوپہر کی تعلیم میں جو صبح کی کتابیں ادھوری رہ گئی ہو وہ دوپہر کی تعلیم میں پڑھ لو. اور دوپہر کی تعلیم میں اگر آسانی ہو, 1.5 گھنٹے کی تعلیم دوپہر میں ہو گئی, اس میں 1.25 گھنٹہ تعلیم کر لو, 15 منٹ تعلیم میں سے بچا لو. ان 15 منٹ میں آپس میں ہلکے لگاؤ, آداب کو سیکھو, موٹی موٹی فرائض کو سیکھو, غسل کے, واجبات کے, مستحبات, یہ ساری چیزیں دوپہر کے تعلیم کے حلقوں میں سیکھو تاکہ ہمارے ساتھی پکے بن جائیں. یہ صبح کی تعلیم اور شام کی تعلیم میں ہمیں فضائل کی ساری چیزیں سیکھنی ہیں. اور ہمارے ضرورت کے جو مسائل ہیں, ضرورت کے مسائل اگر ہماری جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہیں ان سے سیکھو, اور اگر مولوی صاحب نہیں ہیں تو ہم مسجدوں میں جاتے ہیں, مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں, ان سے رجوعات کرو, درخواست کرو, مولوی صاحب ہمیں یہ مسئلہ نہیں معلوم, ہمیں ذرا سکھا دو. ان کے پاس بیٹھ کر اپنی ضرورت کے مسائل سیکھ لو. تو دوسرا جو ہمارا وقت لگے گا وہ سیکھنے اور سکھانے میں لگے گا. تیسرا سب سے زیادہ وقت جماعت کا جو لگے گا وہ ذکر و عبادت میں لگے گا. ذکر و عبادت, ذکر و عبادت میں کہ جیسی نماز ہم آج تک پڑھتے تھے اب اللہ کے دھیان والی نماز بنانے کی مشق کرنی ہے. ہم نے تعلیم میں سنا کہ اللہ کے نبی کیسی نماز پڑھتے تھے, اب جو خالی وقت بچا ہے ان خالی وقتوں میں نفل نمازوں کا اہتمام کر کے ایسی نمازیں بنانے کی مشق ہو. پہلے ہم چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے, اب ہم نے تعلیم میں سنا کہ ذکر کیسے کرنا چاہیے, باوضو قبلے کی طرف بیٹھ کر اللہ کا من لگا کر ذکر کرنا ہے, تو اس کی مشق کرو کہ ذکر و عبادت میں ہمارا وقت لگے. مسنون دعاؤں کا ہمارا اہتمام ہو. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم عام طور سے بھول چکے ہیں, ہم نے بچپن میں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کی تھی. یہ دعائیں طاقت والی چیز ہے. کتابوں میں آتا ہے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے, ہتھیار, اس سے بڑے بڑے فیصلے وہ کروائے گا. کتابوں میں آتا ہے ایک بسم اللہ بول کر آدمی نے خالی دروازہ بند کیا, شیطان کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے. شیطان اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے او بھائی اس گھر سے چلو, اس گھر میں ہمیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, اس گھر والے نے تو بسم اللہ بول کر دروازہ بند کیا, ہمارا داخلہ ہی ختم کر دیا. ایک بسم اللہ شیطان کا داخلہ بند کر دیتا ہے. ایک بسم اللہ بول کر کھانا کھانا, شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہاں کھانا نہیں ملے گا, اس دسترخوان والوں نے تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا ہے, ہمیں یہاں کھانا نہیں ملے گا. ایک ایک بسم اللہ اتنا بڑا کام کرتا ہے. اس لیے ہم اس مسنون دعاؤں کو سیکھیں, موقع با موقع کی دعائیں سیکھیں. ابھی مجھے ایک ساتھی ملے, میں نے کہا اس سلسلے میں کتنی دعائیں سیکھی, انہوں نے کہا میں نے 64 دعائیں سیکھی. 64 ہم وہی دو چار دعائیں یاد کرتے ہیں. اگر روزانہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دعا سیکھو گے تو 120 دن میں 120 دعائیں آ جائے گی. ایک آیت قاری صاحب جیسے سیکھو گے تو 120 دن میں 120 آیتیں آ جائے گی, اور ایک سنت سیکھو گے تو 120 دن میں 120 سنتوں کے پابند بن جاؤ گے. اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ذکر و عبادت میں لگائیں. اور چوتھا کام جو ذکر و عبادت کا ہے وہ روزانہ قرآن کے پاک کی تلاوت ہو. حافظ قرآن روزانہ 3 پارے پڑھنے کا فکر کریں, غیر حافظ روزانہ 1 پارے کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور پانچویں چیز ذکر و عبادت میں وقت نکال کر اللہ سے دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کریں. ابھی ہمارے وہاں مانگنے کا رواج ختم ہو گیا. ارے بھائی اللہ ہی تو دیتا ہے, اسی سے ہم مانگنا بھول گئے, اسی کو کہنا ہم بھول گئے. تو یہ پانچویں چیز اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے ساتھی دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کریں. اور دعاؤں میں نفلوں کا بھی اہتمام, فرض نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہمیں ڈالنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد اوابین چاشت اشراق ان نفلوں کا اہتمام کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے. کتابوں میں آتا ہے جتنا آدمی ان نفلوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا اور کوئی عمل نہیں ہے. ان نفلوں کا اہتمام ہمارے ساتھی کریں. چوتھی چیز جو اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ سے زیادہ اس میں جس میں وقت لگے گا وہ خدمت ہے. خدمت ایک دعوت میں, دوسرا تعلیم و تعلم میں, تیسرا ذکر و عبادت, اور چوتھی خدمت ہے. تو خدمت کیا کرنی ہے؟ کہ خود کی خدمت خود کریں, کسی پر بوجھ نہ بنیں. ہمارے نبی کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے, خود کی خدمت خود کریں. دوسرا اپنے امیر کی خدمت کریں. امیر کی کیا خدمت کرو گے؟ سر میں تیل ڈالو گے, اس کے پیر دباؤ گے, کہ یہ کبھی نہیں کرنا. اگر وہ تم نے کیا تو بیچارہ امیر خراب ہو جائے گا, اور اگر تم نے کسی سے خدمت لی تو تم خراب ہو جاؤ گے. یہ کبھی نہیں کرنا. تو کیا کرنا ہے؟ یہ معذور ضرورت مند ہو ان کی خدمت کرو, تاکہ یہ سب کی خدمت نہیں ہوتی. تو پھر امیر کی خدمت یہ کرو کہ جن فکروں کو لے کر امیر آئے ہیں ان فکروں میں ہمیں شریک ہو جانا ہے, امیر کی فکروں میں ہمیں ساتھ دینا ہے. اپنے ساتھیوں کی خدمت کرو, یہ ساتھیوں میں کوئی کمزور ہو ان کا تعاون کرو. اور بستی والوں کی فکر یہ کرو کہ بستی والوں کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ ہو. مسجد کو صاف ستھری رکھو, استنجوں کو صاف ستھرے رکھو, ان کی پیشاب خانے ساری چیزیں صاف ستھری ہو, ہم بستی والوں پر بوجھ نہ بنے. اس فکروں کے ساتھ ہمارا وقت گزرے. اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ہم زبان کا سوال نہ کریں, ہم دل کا سوال نہ کریں, ہم فضول خرچی نہ کریں, ہمارا یہ چیزیں نہیں ہوگی. اور اللہ کے راستے میں نکل کر فضول خرچے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خرچ کرنے میں فضول خرچے سے بچیں. اپنے ساتھیوں کی چیزوں کے استعمال کرنے میں ان کی اجازت کے بغیر ہم کوئی چیز نہیں لیں گے. ان 4 چیزوں سے اللہ کے راستے میں بچنا ہے, زبان کے سوال سے, دل کے سوال سے, فضول خرچے کرنے سے, ساتھیوں کی چیزوں کو ان کے بغیر اجازت کے لینے سے. اور 4 چیزیں اللہ کے راستے میں بالکل نہیں بولنی, انفرادی میں بھی نہیں بولنی, اجتماعی میں بھی نہیں بولنی. کیا نہیں بولنا؟ کہ اس کرسی پر سے بھی سیاست پولیٹکس کو نہیں بولنا. ہم سیاست کو نہیں بولیں گے, پولیٹکس کو نہیں بولیں گے. ہم اس کرسی پر سے بیٹھ کر بھی اور انفرادی میں بھی حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے. امت میں کیا ہو رہا ہے, امت کیا کر رہی ہے, وہ نہیں بولیں گے. تو کیا بولیں گے؟ کہ اس امت کو جو کام کروانے ہیں وہ بولیں گے, اس امت کو جن اعمال پر لانا ہے وہ چیزیں ہم بولیں گے. ہم اجتماعی میں اور انفرادی میں اختلافیت کو نہیں بولیں گے, مسلک کے اختلاف کو ہم نہیں بولیں گے. اور اس کرسی پر سے ہم مسئلے مسائل کو نہیں بولیں گے, انفرادی میں بھی ہم نہیں بتائیں گے. اگر کوئی ہم سے پوچھنے آئے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اپنی بستی والوں کے بستی میں مولوی صاحب ہیں ان سے جا کر پوچھ لو. اس لیے ان 4 چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اور آخری 4 چیزیں جس میں ہمیں کم سے کم وقت لگانا ہے اس کا ہم خیال کریں, کہ ہمارا کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگے. یہ کھانا اللہ نے ضرورت کی چیز بنایا ہے, پینا ہمارے ضرورت کی چیز ہے, لیکن اس میں ہم ایسے مشغول ہو گئے کہ ہمارا بہت وقت اسی میں لگ گیا. آرام ہماری ضرورت کی چیز ہے, آرام ضرور کرنا ہے, لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس میں ایسے مشغول ہو گئے کہ ہمارے کرنے کے کام رہ جائیں. آپس کی ضروری بات چیت ہے, مسجد کے باہر کسی کام کے لیے جانا پڑ جائے تو مسجد کے باہر جا کر فوراً فارغ ہو کر ہم مسجد میں آ جائیں. ایسا نہ ہو جائے کہ اس میں ہم ایسے لگ گئے کہ ہمارے کرنے کے کام رہ گئے. کوشش کرو کہ مسجد کی 4 دیواری میں ہمارا وقت گزرے, یا نقد جماعت بنانے کے لیے باہر جانا پڑے یا اور کسی جائز تقاضے کے لیے جانا پڑے. بازار اللہ کی زمین پر سب سے بری جو جگہ ہے اللہ کے نگاہ میں, اللہ کے وہاں سب سے اچھی چیز مسجدیں ہیں اور سب سے بری چیز بازار ہے. اپنا ہمارا وقت بازاروں میں نہیں گزرے گا. ہم سب اپنی مشغولیتوں میں سے جا رہے ہیں, آپ لوگ فارغ نہیں تھے, آپ کیسی کیسی مشغولیتوں کو ترتیب دے کر جا رہے ہو. اب ایسی کوشش کر لو کہ ہمارا نکلنا کام کا ہو جائے. شیطان پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نہ نکلے, اور اگر وہ نکل گیا تو پھر دوسری وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ اللہ کے راستے کے نکلنے سے نفع نہ اٹھائیں. تو اس کے کرنے کے کاموں میں مشغول نہیں ہونے دیتا, بچنے کے کاموں سے بچنے نہیں دیتا. اس لیے جو اعمال کا مذاکرہ ہوا ہے ان اعمال کو کرتے ہوئے وقت گزارنا ہے. جن اعمال سے بچنے کی بات کہی گئی ہے ان اعمال سے بچتے ہوئے اب اپنے وقتوں کو گزارنا ہے. جیسے شروع میں ذکر کیا, ہر مسجد سے نقد جماعت بنانی ہے اور مسجد وار جماعت بنانی ہے. ان اعمال کے ساتھ ہمارا وقت گزرے اور راتوں میں اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرے, اللہ کے سامنے ہم روئیں. اس لیے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. مولانا الیاس فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر مخلوق پر تم ایک سیر محنت کرتے ہو تو اللہ پر دس سیر محنت کرو, دس سیر. اس لیے ہم کوشش اس کی کریں کہ ہم راتوں کو اپنے کام سے فارغ ہو کر جلدی سو جائیں اور آخر وقت میں ہم اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کریں کہ سب کے دلوں میں بات ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے, حالات بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے ہم اپنی دعاؤں کی مقدار کو بڑھا دیں. اور آخری بات, اپنے وقت کو یکسو ہو کر لگائیں, یکسو ہو کر. یہ اللہ کے راستے میں اتنی بڑی قربانی دے کر آپ حضرات جا رہے ہیں, ایسا ہمارا وقت لگے کہ ہماری دوستی ہمارے اللہ سے ہو جائے, ہماری پہچان ہمارے نبی سے ہو جائے. ابھی ہماری دوستی سب سے ہوئی ہے, ہماری دوستی اللہ سے نہیں ہوئی, ہماری یاری ہمارے نبی سے نہیں ہوئی ہے. اس دل کو اللہ کے غیر سے فارغ کرنا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے ابو بکر, دل ایک برتن ہے, اس میں ایک ہی چیز سماتی ہے, دو چیزیں نہیں سماتی ہے. پھر فرمایا, اے ابو بکر, میں نے اس دل میں اللہ کو بھر لیا ہے, میں نے اللہ کو اس میں بھر لیا, اب اس میں جگہ نہیں ہے. اگر جگہ ہوتی تو ابو بکر تجھے دوست بنا لیتا, لیکن اب اس میں جگہ نہیں ہے. مولانا علیہ الصلوۃ فرماتے تھے کہ تم ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو, تم ہو اور تمہارا اللہ ہو, ایسے یکسوئی کے ساتھ اپنے وقتوں کو لگاؤ. اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہاں ٹیلی فون جتنے بھی ہمارے پاس ہے اس کو یہی چھوڑ کر جاؤ, یہی چھوڑ کر جاؤ. اتنی بڑی آپ قربانی دیتے ہو, اپنے چہیتے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو, والدین کو چھوڑ کر جا رہے ہو, بیوی رشتے داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہو, تھوڑے سے اس فون کو بھی اللہ کے لیے یہی چھوڑ کر جاؤ. اور یہ چار مہینے یکسوئی کے ساتھ لگاؤ, ہماری دوستی ہمارے اللہ سے ہو جائے. اس دل کو اللہ کے گھر سے فارغ کر دو. ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو بڑی بھاری دعا ہے سفر کی, اگر وہ اس پر اعتماد کر لیا جائے تو یہ ٹیلی فون چھوڑنا آسان ہوگا. کیا دعا ہے کہ سفر کی ہمیں دعا یہ سکھائی گئی, اللہم انت صاحب فی السفر, اے اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں تو سفر میں میرا ساتھی بن جا. والخلیفۃ فی الاہل, اے اللہ میرے بچوں میں میرے گھر والوں میں تو خلیفہ بن جا. تو جب وہ خلیفہ بن جائے گا نا, وہی کارساز رہے گا, وہ کسی کے حوالے نہیں ہونے دے گا اور وہ ہم سے اچھا کرے گا. اس لیے اپنے اللہ پر اعتماد کرنا ہے. ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر جانا ہے. جو آدمی کسی چیز کو اللہ کے بھروسے چھوڑتا ہے اللہ اس کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتا. ایک کتاب ابو الحسن عباسی کی, انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا ایک واقعہ لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آیا, تو عجیب و غریب ان کی شباہت تھی باپ بیٹوں کی. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ بیٹے ایسے شبیہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے, یہ کیا بات ہے؟ تو ابا کہنے لگے کہ حضرت عمر, میرے بیٹے کی پیدائش عجیب و غریب انداز سے ہوئی ہے. کہ کیا ہوا ہے؟ کیا بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا تھا, میری بیوی حمل سے تھی, تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ تیری امانت ہے اس کی کچھ فکر کر کے جا. تو میری زبان سے برجستہ یہ جملہ نکلا کہ تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میری زبان سے یہ جملہ نکلا, میں تو اللہ کے راستے میں چلا گیا. جب واپس آیا تو ان دنوں میں میری بیوی کے ایام بھی پورے ہو رہے تھے اور اس کا انتقال ہو گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ انتقال ہو گیا, لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. جب میں بستی میں پہنچا تو میرے گھر مجھے لوگوں نے سنایا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے بڑا صدمہ ہوا. پھر آگے سنایا کہ روزانہ اس کی قبر سے روشنی یا آگ نکلتی ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, یہ کیا بات ہو رہی. تو رات کو جب میں نے دیکھا تو میں نے بھی دیکھا کہ اس میں سے کوئی چیز نکل رہی ہے. مجھے غیب سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ او بھلے آدمی قبر کے قریب جا. تو میں قریب ٹک گیا تو میں نے دیکھا جو چیز قبر میں سے نکل رہی تھی وہ اندر بیٹھ گئی اور مجھے اندر دیکھنے کو کہا گیا. تو میں نے آواز پر اندر دیکھا تو دیکھا قبر کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی اندر مردہ سوئی ہے اور یہ میرا زندہ بچہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لیا, یہ وہ میرا بیٹا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا, اللہ کے بندے, تیرے پیٹ میں جو کچھ تھا اور تیری بیوی کے پیٹ میں جو کچھ تھا تو اس کے لیے اللہ کو کیا کر گیا تھا؟ اللہ نے تجھے وہ واپس لوٹا دیا. اگر تیری بیوی کو اللہ کے حوالے کر کے جاتا اللہ وہ بھی واپس لوٹا دیتا. کہ اللہ کے بھروسے جو چیز کی جاتی ہے اللہ اس کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتے. اس لیے سارے حضرات نیت کر لو کہ انشاءاللہ موبائل نہیں چھوڑ کر جائیں گے, اور انشاءاللہ اتنا مبارک سفر اللہ کے راستے کا یکسوئی کے ساتھ کریں گے. بھائی سب کرو گے انشاءاللہ, اللہ ہمیں توفیق دے.